Astaghfirullah ve ashabu tawba. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. A'udhu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi kema huve ahluh. Elhamdülillahi rabbil alamin. As-salatu ve's-selamu ala asrafil enbiya vel mursalin ve abil qasim Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Ala ahli tayyibin at-tahirin al-ma'sumin sayyid al-raqiyyatillahi fil alamin. Ve la'anatullahi ala a'laihim ecma'in min al-an ila qiyami yawmiddin. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن دين عند الله الإسلام وواسط لن صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
پروردگار سے دعا ہے کہ یہ شب جمعہ شب رحمت شب امام زمان علیہ السلام پروردگار ہمارے مولا کے جل ظہور فرمائے اور آپ تمام مومنین و مومنات بہن و بھائیوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے کہ رزق روزی میں اضافہ فرمائے
وفات
بلیات مشکالات سے محفوظ و معمون رکھے پروردگار نے ہم سب کو بہت بڑا احسان کیا کہ انسان بنایا مومن بنایا اور اپنے خزانے سے بہترین نعمت جسے کہتے ہیں نعمت اسلام وہ عطا کی. تو مسلمان ہونے کے حوالے سے مذہب اسلام کو قبول کرنے کے حوالے سے ضروری ہے کہ ہم اس مذہب کو جانیں. اس مذہب اور اس مذہب کے اندر جو شخصیات جو انبیاء جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں جن کے ہم پیروکار ہیں ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال معرفت اسلام میں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہے علم حدیث. حدیث یعنی بات. اب جب عرف عام میں بات کرتے ہیں تو برادران اہل سنت کے نزدیک حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یا فعل یا آپ کے احوال یا آپ کی تقریر یہ سب کی سب جو ہے وہ حدیث میں آتی. اور اہل تشیع کے نزدیک رسول اکرم کے ساتھ ساتھ 14 معصومین یعنی رسول اللہ کے علاوہ 13 معصوم یعنی 12 ائمہ علیہم السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا
صلی اللہ علیہ وسلم
خود حدیث رسول کے مطابق اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. تو ان 14 کے جو اقوال ہیں اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے بعد جتنے بھی 13 معصوم ہیں ان کی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی. وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات کرتے ہیں. بات ایک ہی ہوتی ہے چاہے پہلا فرما رہا ہو یا درمیانی فرما رہا ہو یا آخری فرما رہا ہو. تو اہل تشیع کے نزدیک 14 معصومین علیہ السلام کا قول یا فعل یا ان کے احوال یا ان کی تقریر بھی حدیث میں شامل ہوتی ہے. تو اب یہ جو حدیث یعنی ہے وہی یا ان کی بات ہے یا ان کا کام ہے یا ان کی سیرت ہے یا انہوں نے کچھ لکھا ہے یہ سب کی سب مجموعہ جو حدیث بنتا ہے. تو اس مجموعے کو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں علم الحدیث یعنی حدیث کا علم. اب علم الحدیث میں دو جو ہے وہ حصے ہیں. ایک حصے کو کہتے ہیں سند اور ایک حصے کو کہتے ہیں متن. سند کا دوسرا نام علم الروایہ اور متن کا دوسرا نام علم الدرایہ یعنی ایک حصے کو روایت کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو درایت کہتے ہیں. تو جب بھی کوئی حدیث ہم تک پہنچتی ہے, ہم حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو ہمیشہ حدیث کے دو حصے ہیں, پہلا حصہ اور دوسرا حصہ. راوی کون ہے, سند کیا ہے اور بات کیا کہی گئی ہے, اس کو متن کہتے ہیں, درایت کہتے ہیں, متن کہتے ہیں کہ بات کیا ہے. زیادہ تر اختلاف متن کے حوالے سے نہیں ہوتا, زیادہ تر جو ہے وہ اختلاف یا چھانبین جو ہے وہ پہلا حصہ یعنی سند کے حوالے سے ہے. روایت کرنے والا جو راوی ہے, جو نیریٹر ہے, وہ کون ہے. اب جب ہم راوی کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں, سٹڈی اباؤٹ دا نیریٹر آف حدیث, دیٹ از کالڈ علم الرجال. رجل ویسے مشہور و معروف مرد کو کہتے ہیں اور رجل کی جمع رجال ہے, تو وہ علم کے جو رجال علم حدیث کو ڈسکس کرتا ہے. سو دیٹ نالج دیٹ ایکسپلین اور دیٹ ڈسکس اباؤٹ دا نیریٹرز آف احادیث, تو اس علم کو کہتے ہیں علم الرجال. اب علم الرجال میں اس شخص, وہ شخص کون ہے, ہو از دا پرسن. دوسری بات, ہاؤ مچ ہی از ٹرسٹ وردی. تیسری بات, ہاؤ مچ ہی واز ٹروتھفل. ویدر ہی واز مینٹلی ریٹارڈڈ اور ہی واز اے نارمل پرسن, ویدر ہی واز جسٹ اور ناٹ, یعنی جو بھی رجل حدیث ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو دیکھی جاتی ہے, آیا وہ شخص عادل تھا یا نہیں تھا, جھوٹا تھا یا سچا تھا, اس کا حافظہ صحیح کام کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا, وہ دوست تھا یا دشمن تھا, وہ بھول جاتا تھا یا اس کا حافظہ قوی تھا. پھر جو بیان کرنے والا ہے, آیا خود رسول اللہ کے حضور وہ موجود تھا یا نہیں تھا, خود سنا یا نہیں سنا, یا اگر اس نے کسی اور سے سنا تو جس سے سنا وہ کون ہے, اور آیا اس نے براہ راست رسول اللہ سے سنا یا نہیں سنا. تو اب یہ ٹوٹل جو نالج ہے, دا نالج اباؤٹ دا اسٹڈی اباؤٹ دا نریٹرز آف احادیث, دیٹ از کالڈ علم الرجال. اور علم الرجال بھی وہی جو حدیث کا پہلا حصہ ہے جس کو سند کہتے ہیں, اسناد یا سند, اسی کے حوالے سے یہ حصہ بھی جو ہے علم الرجال کا بھی اسی پہلے حصے سے مربوط ہے. اور ایک دوسرا حصہ مستلع الحدیث, حدیث علم حدیث کے حوالے سے جو مختلف ٹرمز اور ٹرمینالوجی یا اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں, وہ کون کون سی ٹرمز ہیں یا ٹرمینالوجی ہے کہ جو علم حدیث میں استعمال ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج ایک انٹروڈکٹری بات ہے, تو آئندہ یہ مختلف ٹرم جو حدیث کے حوالے سے ہیں کہ حدیث کی اقسام کیا ہیں, کون کون سی ٹرمینالوجی ہے, تو ہر ہفتے ایک ایک یا دو دو کر کے اور بیان کریں گے. اگر آپ دوست چاہیں تو لکھ لیں, اگر ادروائز کوشش کریں کہ سمجھیں. یہ ضروری بھی ہے آج کے زمانے میں, کیونکہ جب بھی کوئی بحث ہوتی ہے کسی بات پر تو بات یا قرآن پر یا حدیث پر ہے. اب قرآن میں کلیات ہیں, کچھ چیزیں ایسی جو قرآن میں بیان بھی نہیں ہے, تو بات پھر آ جاتی ہے حدیث پر. اب اگر حدیث کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے تو پھر ہم بات کر ہی نہیں سکتے آگے. تو اس لیے اس علم کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو بہرحال کلی طور پہ علم حدیث وہ علم ہے کہ جو قول کے حوالے سے یا فعل کے حوالے سے یا احوال کے حوالے سے یا تقریر کے حوالے سے یا تحریر کے حوالے سے 14 معصومین علیہ السلام کو جو ڈسکس کرتا ہے, جو احاطہ رکھتا ہے اس کو علم الحدیث کہتے ہیں. اور جب حدیث کی بات آتی ہے, ہر حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک پہلا حصہ جس کو سند کہتے ہیں یا روایت الحدیث, اور دوسرا حصہ جو متن ہوتا ہے کہ بیان کیا کیا گیا ہے, اور اس کو جو ہے وہ متن بھی کہتے ہیں یا درایت الحدیث بھی کہتے ہیں. اب یہ بھی ایک پورا الگ علم ہے. اب پہلے والے حصے کو اصول الحدیث بھی کہتے ہیں, اور دوسرے والے حصے کو متن کو جو ہے وہ فقہ الحدیث بھی کہتے ہیں. یعنی اب مختلف ٹرمز ہیں, یعنی سند اور متن یہ دو ٹرم ہوں گے. دوسری اسی کی سیم چیزیں جو ہے وہ روایت الحدیث, درایت الحدیث. تیسری جو سیم ٹرم ہے وہ اصول الحدیث اور فقہ الحدیث. تو ان تمام چیزوں کو جب انسان پڑھتا ہے, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایز اے ہول اس علم کو علم الحدیث کہتے ہیں. صلی
اللہ محمد آل محمد.
تو آج کی حدیث قدسی بہت ہی خوبصورت ہے. اس حدیث میں چار مرتبہ پروردگار نے مخاطب کیا ہے, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹو. کیونکہ انسان بہرحال ماں باپ سے ایک بہت محبت رکھتا ہے, ایک انسیت رکھتا ہے, وہ اس کے محسن ہوتے ہیں, ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا. ان کے لیے انسان دعا کرتا ہے, ان کے ساتھ جو بہتری ہوتی ہے وہ کرتا ہے, انہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے. کیونکہ والدین اگر نہ ہوں تو انسان کا وجود ہی نہ ہوتا. تو اس لیے وہ والد, وہ آدم کے جس سے تمام انسانیت کی بنیاد شروع ہوئی ہے, اس سے پروردگار نے ہمیں مخاطب کر کے جھنجھوڑا ہے, تاکہ ہم کچھ ریئلائز کر سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں جانا ہے, ہماری منزل کیا ہے. ہمارا اور ہمارے اللہ کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے, جو کمیونیکیشن ہونا چاہیے, جو رشتہ ہونا چاہیے, وہ کیسا ہے, وہ کتنا مضبوط ہے, وہ کتنا کمزور ہے. تو آج کی حدیث میں جو ہے پروردگار نے ایک انداز میں ہوتا ہے کہ جب اپنا بڑا, اپنا قریبی, اپنا محسن جب کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے, پیار سے بات کر رہا ہوتا ہے, جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی بات اس کے دل میں اثر کر جائے, تو یہ حدیث قدسی آج کی اسی انداز میں پروردگار اپنے بندے سے مخاطب ہے. وہ کتنا عظیم, ہم کتنے حقیر, وہ خالق, ہم مخلوق, وہ سب کچھ رکھنے والا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی پروردگار اپنے بندے سے کس محبت بھرے انداز میں, پیار بھرے انداز میں جو ہے اس حدیث قدسی میں گفتگو فرما رہا ہے. صلوات پڑھیے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اب اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے وہ دن کا آغاز ہے, when we are going to start our day. اب ڈے یہ ہے, وہی مارننگ سے شروع ہوتا ہے. تو اب ایک صبح جو ہے, ایک مارننگ جو ہے, ممکن ہے ہم خدا کے لیے شروع کریں, یا ممکن ہے ہم اپنی دنیا کے لیے شروع کریں. تو خود مسلمانوں کو, مومنین کو جو بتایا گیا ہے کہ صبح کب کرنی چاہیے, مومنین کی صبح سن رائز سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے. نماز تہجد کا حکم دیا گیا, اس کے بعد نماز فجر کا حکم دیا گیا, اس کے بعد قرآن کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے, لیکن قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ایک خاص وقت کا ذکر کیا گیا ہے, اور وہ وقت بھی وہی فجر کا وقت ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقران الفجر. فجر کے وقت قرآن کو پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، یعنی انسان نماز تہجد ادا کرے، نماز فجر ادا کرے، قرآن کو پڑھے، تاکیبات کو پڑھے، اور اس کے بعد دنیا کے لیے، اپنے کام کے لیے، رزق و روزی کی تلاش کے لیے نکل جائے. تو ایسا شخص اپنی صبح دنیا کے لیے نہیں کرتا، بلکہ ایسے شخص کی ابتدا یا صبح یا دن کا آغاز اللہ کے لیے ہوتا ہے یا اس کی آخرت کے لیے ہوتا ہے. تو اس حدیث کی ابتدا میں پروردگار نے ہمیں یہی نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے میرے بندے، یہ دن رات میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، یہ دنیا میں نے تیرے لیے بنائی ہے، لیکن اس دنیا میں جو کچھ تو کرے گا اسی کے اوپر تیری آئندہ کی زندگی کا دار و مدار ہے. اب تیری مرضی ہے تیرے ہر دن کا آغاز تیری اس دنیا کے لیے ہو کہ جو تیرے مرنے کے بعد یہی رہ جائے گی، یا بہت جلدی باسی ہو جائے گی، بہت جلدی گل جائے گی، سڑ جائے گی. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں اس دنیا کی جو ایک دن آپ تازہ لیتے ہیں، دو دن کے بعد گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، بدبو آتی ہے. ایک دن تازہ ہوتی ہے، آپ کو ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے، آپ اس سے لذت بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہی چیز جب گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، بدبو آتی ہے، یا جب ہم کھا بھی لیتے ہیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے، اور دنیا سے مربوط جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب فانی ہیں، سب کی سب بدبودار، گلی ہوئی، سڑی ہوئی، مٹ جانے والی، بہت جلد چھن جانے والی ہیں. لیکن وہ چیز جو انسان آخرت کے لیے کرتا ہے وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، اس میں ایک سرور ہے، اس میں ایک لذت ہے، اس میں ایک کیفیت ہے. اب دیکھیں ہم یہی دعا ہم پڑھتے، دعا کمیل یا اور دعائیں، شاید ہمارے اوپر بوجھ ہو، ہمارا دل نہ کرتا ہو. بعض اوقات انسان یہ سوچے کتنی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آئمہ تار فرماتے ہیں اللہ ہمیں لذت دعا عطا فرما، یعنی ان دعاؤں میں بھی جس طرح ہمیں کھانے پینے کی چیزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح ان دعاؤں میں بھی ایک لذت ہے، اسپریچویلٹی میں ایک لذت ہے، عبادت کے اندر بھی ایک کیف اور سرور اور لذت ہے. کچھ لوگوں کو گناہ کر کے لذت محسوس ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ کے حضور عبادت کر کے یا نیکی کر کے اسے لذت محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارا دن کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، خدا نے دن کو کام کرنے کے لیے، رات کو آرام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے بنایا، لیکن ہر صبح ہم کب کرتے ہیں، ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ آیا وہ وقت کہ جب پروردگار چاہتے ہیں ہم بیدار ہوں، ہم سو رہے ہوتے ہیں؟ اگر سو رہے ہیں تو ہم فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اگر کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی اگر فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دین اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو آئیے حدیث قدسی کو پڑھتے ہیں کہ پروردگار کیا فرما رہے کہ کس طرح انسان صبح کرے. یبن آدم، اے آدم کے بیٹو، من اصبح حریصا علی الدنیا، ہر وہ شخص جس نے صبح کی دنیا پر حریص بن کر، ہر وہ شخص جو اٹھتا ہے، جو صبح کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، ہی از گریڈی فار دس ورلڈ میٹیریلسٹک ورلڈ اینڈ تھنگس. من اصبح حریصا علی الدنیا، ہر وہ شخص جس کی نیت، جس کی پلاننگ، جس کی سوچ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اس دنیا کی فانی چیزوں کو، چاہے حلال سے یا حرام سے، یا خدا کو ناراض کر کے یا بندوں کو ناراض کر کے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، ہر وہ شخص جو ہر روز اپنا کام، اپنی صبح کرتا ہے اس نیت سے، اس سوچ سے، تو اللہ کیا فرماتا ہے، لم یزد من اللہ اللہ بعدن. لوگوں جان لو، تم جتنی بھی لالچ کرو اور خدا کو بھلا دو اور دنیا میں کھو جاؤ، سمجھ لو کہ تم دنیا کو جتنا اکٹھا کرنے کی کوشش کرو گے، لم یلد من اللہ الا بعدن، تو اللہ تعالی اس میں کبھی بھی برکت نہیں ڈالے گا، اس میں اضافہ نہیں کرے گا، الا بعدا، بلکہ تم اور دور ہو جاؤ گے. یہی ہوتا ہے کہ جب انسان گریڈی ہوتا ہے، مثلا ایک ہزار انسان کہتے ہیں ایک لاکھ ہو، ایک لاکھ ہے، ون ملین ہو، ون ملین ہو، ون بلین ہو، تو انسان کی کبھی وہ حوس وہ کی ڈیزائر کبھی پوری نہیں ہوتی. یعنی مطلب کیا ہے کہ جب انسان پہلا ٹارگیٹ تھا ایک لاکھ کا، اب جب ایک لاکھ ہو گیا تو اب ون ملین کا ٹارگیٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹارگیٹ اور دور ہو گیا نا اس سے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے لوگوں، جب تم دنیا پہ گریڈی ہو جاتے ہو اور دنیا پر حریص ہو جاتے ہو، دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کام نہ کرے. اللہ نے خود فرمایا کام کرو، لیکن فرق ہوتا ہے نیت کا، فرق ہوتا ہے حلال و حرام کا، فرق ہوتا ہے ترجیحات کا. مثلا وہ شخص جو سن رائز سے پہلے، صبح طلوع فجر سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کرتا ہے، اور اسی عبادت میں نماز شب کے اندر اللہ نے بہت رزق رکھا ہے. جو شخص نماز پنجگانہ کو، واجب پانچ نمازوں کو پڑھے گا، اس کو رزق کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی. جو شخص تاکیبات اور قرآن فجر کو پڑھے گا، اللہ اس کے رزق روزی میں اضافہ کرے گا، دنیا میں بھی وہ کمائے گا اور آخرت بھی اس کی بہت آسان ہوگی. دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آخرت کے لیے حصہ ہے، یعنی صبح اٹھ کے نماز پڑھنا نہیں کریں گے، کیا کریں، ساری رات کام کرتے رہے، اب تو سونا تو ہے نا، اور شیطان کا بھی اثر ہوتا ہے، نفس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور انسان کی پلاننگ اور پرائرٹی بھی ایسی ہے، اور کسٹمر بھی ایسے ہیں کہ جو اس وقت تک ملتے رہتے ہیں، اس کے بعد جب انسان سوتا ہے تو پھر خدا کو اور آخرت کو اور سب چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے. تو اس لیے پلاننگ انسان کے ہاتھ میں ہے، پرائرٹی طے کرنا کہ اس کو یہاں کی دنیاوی زندگی کے 30-40 سال زیادہ عزیز ہیں یا آخرت کی زندگی کی ہمیشہ کی زندگی عزیز ہے. کیا چاہتے ہو، 30 سال کا عیش چاہتے ہو یا بلین ہا ایئرز کا عیش چاہتے ہو؟ وہ جو بلین ہا ایئرز کا عیش ہے وہ اسی 30 سال کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے تو انسان کا کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرنا ہے ابھی کرنا ہے. لہذا دنیا اور آخرت، بنا آتنا فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں دنیا کی سعادتیں اور آخرت کی سعادتیں تبھی ہوں گی جب بہترین پلاننگ ہوگی، خوشنودی خدا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے. کھانا سب نے جتنا کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انسان اگر انسانیت کی خدمت کے لیے، خدا کی خدمت اور عبادت کے لیے اگر نیت ہو، تو انسان کی دنیا بھی آسان ہوتی ہے، آخرت بھی آسان ہوتی ہے. تو پروردگار فرما رہے لوگوں، جان لو، اگر تمہاری ہر روز صبح اس انداز میں ہوتی ہے کہ تم نے صرف اور صرف دنیا پر لالچی بن کر کام کرنا ہے اور خدا کو بھول جانا ہے، اپنے آپ کو بھول جانا ہے، اپنی آخرت کو بھول جانا ہے، تو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تمہارے کسی بھی چیز میں اضافہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ تم اور دور ہو جاؤ گے. وفی الآخرت الا جہدن، نہ صرف یہ کہ دنیا میں بھی وہ دنیا کے مال سے دور ہو جائیں گے، وفی الآخرت الا جہدن، بلکہ آخرت بھی ان کی سخت ہو جائے گی، ایگزرشن ہوگی، وہاں پہ ٹف ٹائم ان کو ملے گا. وَعَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى قَلْبَهُ حَمًّا، اور اللہ پر لازم ہے کہ ان کے دل کے اوپر غموں کو نازل کر دے، ان کے دلوں کو غموں میں، غم میں مبتلا کر دے، کیونکہ جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ پھر ان چیزوں میں اسے انوالو کر دیتا ہے، تو پھر انسان ہر وقت اسی غم میں ہوتا ہے کہ میں نے وہ پیسے کہاں سے لینے ہیں، وہ پیسے کہاں سے لینے ہیں، وہ پیسے کہاں سے لینے ہیں، میں نے کس طرح بڑھانا ہے، فلاں میرا کھا گیا، فلاں میرا نقصان ہو گیا، فلاں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہر وقت ایک غم سے نہیں نکلتا دوسرا اس کو مال کا غم آ جاتا ہے, کیونکہ اس کی دنیا یہی ہے. لہذا اللہ اس کے دل میں اس کی سوچ میں ہر وقت یہی غم ہوتے ہیں کہ میں نے اس نے اگر 1,00,000 کمایا تو میں نے 10,00,000 کیوں نہیں کمائے, یا اس نے 1,00,000 کمایا تو میں نے 1,00,000 کیوں نہیں کمایا, یہ بھی غم ہے نا. یا میرا 1,00,000 تھا تو وہ فلاں نے لیا اور کھا گیا, یا میں نے 1,00,000 کی گاڑی لی اور اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا ختم ہو گیا, یا میں نے انشورنس والوں سے 1,00,000 کے بدلے 2,00,000 لے لیے لیکن 2 سال کے اندر وہ بھی ختم ہو گیا. یعنی غموں سے انسان کو نجات نہیں, پریشانی پہ پریشانی, پریشانی پہ پریشانی ہوتی ہے, انسان کا سکون چلا جاتا ہے. لا ينقطع ابدا, اور یہ غم جو اللہ نازل کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے لا ينقطع ابدا, یہ غم کبھی قطع نہیں ہوں گے, ختم نہیں ہوں گے, ایک پہ ایک, ایک پہ ایک, غم پہ غم, مشکل پہ مشکل, آزمائش پہ آزمائش جو ہے وہ تم پر آتی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا کے لیے لالچی بن گئے ہو. وفقر لا ینال غناہ ابدا, اور ایسی غربت میں فقر میں مبتلا کر دوں گا کہ وہ انسان کبھی غنی اور رچ ہو ہی نہیں سکتا. وعمل لا ینال مناہ ابدا, اور پھر اس کی ایسی لمبی لمبی بڑی بڑی خواہشات ہوگی کہ وہ کبھی پوری ہی نہیں ہوگی. یعنی خواہش پہ خواہش, خواہش پہ خواہش, انسان اور زیادہ گریڈی ہوتا جاتا ہے. صلوات پڑھی. اب دوسرا حصہ, دوسرا پیراگراف اس حدیث کا, پروردگار فرماتے ہیں ابن آدم, اے آدم کے بیٹو, کل یوم ینقص من عمرک وانت لا تدری, اے آدم کے بیٹے ہر روز جو تیرا گزرتا ہے وہ تیری عمر ایج کم ہو رہی ہے. ہم تو یہاں ہر سال برتھ ڈے مناتے ہیں نا, خوشیاں مناتے ہیں, حقیقت میں ہر برتھ ڈے پر ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے. تو جس چیز کا نقصان ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, ہم اس میں خوشیاں منا رہے ہیں, الٹا سوچتے ہیں. تو پروردگار یہی کہہ رہے, اے آدم کے بیٹے تو نے کبھی سوچا ہے کہ ہر دن جو گزرتا ہے تیری زندگی کا, حقیقت میں میرے پاس وہ جو وقت ہے, وہ جو ایج دی ہے, وہ جو عمر دی ہے, وہ ختم ہو رہی ہے. وانت لا تدری, تمہیں احساس ہی نہیں ہے, تو فکر ہی نہیں کرتا, تو سوچتا نہیں ہے کہ تیرا نقصان ہو رہا ہے. تیرے ہاتھ میں جو کچھ تھا, اور وقت جو تیرے ہاتھ میں تھا وہ نکل رہا ہے. وَيَاتِ كُلَّ يَوْمٍ رِزْقُكَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ لَا تَحْمَدُهُ, پروردگار کہتا ہے ہر دن جو آتا ہے نا, میں تیرے لیے نیا رزق بھیجتا ہوں. وَيَاتِ كُلَّ يَوْمٍ رِزْقُكَ مِنْ عِنْدِي, میں اپنے طرف سے ہر روز تیرے لیے نیا نیا رزق بھیجتا ہوں. وَأَنْتَ لَا تحمدو, اور تو اتنا گھٹیا اور اتنا ڈھیٹ ہے کہ تو اس پر شکر بھی ادا نہیں کرتا, اس پر حمد بھی اپنے پروردگار کے بیان نہیں کرتا. خود نماز پڑھنا انہیں نعمتوں کے اوپر ایک شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. فلا بالقلیل تقنعو ولا بالکثیر تشبعو, نہ تو تھوڑے پر تو قناعت کرتا ہے, اور اگر میں تمہیں بہت زیادہ دے دوں تو پھر بھی تیری بھوک ختم نہیں ہوتی, تیری خواہش مٹنے والی نہیں ہے. اور ملتا ہے تو تو کہتا ہے اور میں جمع کر لوں. یا ابن آدم, ما من یوم جدید الا ویاتیک من عندی رزق جدید, کوئی دن ایسا نہیں آتا جب میں تیرے لیے نیا رزق نہ بھیجوں. وما من لیلت الا ویاتینی, اور پھر چاہے جب رات آتی ہے تو اس وقت میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اے میرے فرشتوں اس کے یاد رکھو, یا اس کے لیے استغفار کرو.
اور تو کیا کرتا ہے؟ ہر روز میں تو تیرے لیے رزق دیتا ہوں اور تو کیا کرتا ہے؟ وما لیلۃ الا، اور جب رات ہوتی ہے، ویاتینی ملائکۃ من عندک بعمل قبیح، اور میرے فرشتے جب تیرے پاس سے واپس آتے ہیں، کیونکہ ہر دن اور رات کو فرشتے بھی تبدیل ہوتے ہیں، اب جب شام کے فرشتے دن بھر کا ہمارا نام اعمال لے کر جاتے ہیں بارگاہ خداوند میں، تو خدا کہتا ہے میرے فرشتے جب تجھ سے لوٹتے ہیں میں تو ہر صبح تجھے نیا نیا رزق اور روزی اور نعمتیں بھیجتا ہوں، اور تو جو میرے لیے بھیجتا ہے سوائے گناہوں کے کبھی اور برے کاموں کے اور کچھ نہیں بھیجتا، تو اگر میرا اچھا بندہ ہوتا تو میں جو تیرے لیے اچھی اچھی نعمتیں بھیج رہا ہوں تو بھی کوئی اچھا ہی بھیجتا، کوئی نیکی بھیجتا، کوئی اچھا عمل بھیجتا میرے لیے، تاکل اور رزق کی کھاتا تو میرا رزق ہے، وہ تحسینی اور گناہ بھی میرے آگے کرتا ہے، معصیت بھی میرے آگے کرتا ہے، جس کے کھاتے ہو اسی کے آگے، جس طرح کہتے ہیں جس کا کھاتے اسی کے آگے بھونکتے، جس کا کھاتے ہو اسی کا گناہ کرتے ہو، وَأَنْتَ تَدْعُونِي فَاسْتَجِيبُ لَكَ، تو جب بھی دعا کرتا ہے میں تو تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں تو انتظار میں بیٹھتا ہوں کہ تو کب پکارے گا، کب دعا کرے گا، کب مناجات کرے گا، خیری الیک نازل، میری طرف سے تو خیر ہی خیر تیرے اوپر نازل ہوتی ہے، وَشَرُّكَ إِلَى إِلَيَّ صَاعِدٌ، یعنی میں جو نازل کرتا ہوں وہ خیر ہے اور جو تو میری طرف اوپر بھیجتا ہے وہ کیا ہے؟ شر ہوتا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ أَنَا وَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتَ، میں تیرا کتنا کریم مولا ہوں، وَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتَ، اور تو کتنا ذلیل اور گھٹیا بندہ ہے میرا، أَنْتَ تَسْأَلُنِي فَأُعْطِيكَ، تو جو مجھ سے سوال کرتے ہیں وہ میں تجھے عطا کرتا ہوں، وَأَسْتُرُ إِلَيْكَ سُوَ بَعْدَ سُو وَقَبِيحًا بَعْدَ قَبِي، اور میں تو ایک کے بعد ایک گناہ کرتا ہے، کبھی کے بعد کبھی، بدی کے بعد بدی، گناہ کے بعد گناہ کرتا ہے اور میں اس کو چھپاتا رہتا ہوں، اَنَا أَسْتَحْيِ مِنْكَ، میں تو تجھ سے حیا کرتا ہوں، وانت لا تستحی، میرے بندے تو پھر کیوں میرے آگے حیا نہیں کرتا، یعنی یہ اللہ کا حیا ہے، اللہ چاہے کہ جب ہم بدی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو وہاں خبر کر دے، پہنچا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو، بدیوں کو، جرائم کو چھپاتا ہے، اور ہم ہیں کہ پروردگار خود اللہ حیا کرتا ہے ہماری ان چیزوں کو چھپا دیتا ہے، اور ہم بے حیا ہو کر اس پروردگار کے حضور بار بار گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وتنسانی، اور تو مجھے بھلا دیتا ہے، یاد نہیں کرتا، وتذکر غیری، اور میرے غیر کو ذکر کرتا ہے، میرے غیر کو یاد کرتا ہے، دنیا کو ہر وقت ذہن میں رکھتا ہے، دنیا داروں کو جن سے مال ملنا ہوتا ہے ان کو یاد کرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ مال، یہ دولت، یہ رزق دینے والا میں ہوں، اب چونکہ میرا دینے والا ہاتھ تجھے نظر نہیں آتا، ظاہری طور پہ کسی اور کا ہاتھ تجھے نظر آتا ہے، تو تو میرے غیر کی تعریف بھی کرتا ہے، اسے یاد بھی کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچتا ہے، لیکن جو حقیقی دینے والا ہے اس پروردگار کو تو نے بلا دیا، فراموش کر دیا، تو کچھ نہیں ہے، پھر بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں، اور تو اپنے عظیم اور پیار اور محبت کرنے والے خالق کو یاد تک نہیں کرتا، وَتَخَافُ النَّاسِ، اگرچہ تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، قہار میں ہوں، دوزخ میرے پاس ہے، حساب و کتاب میں نے کرنا ہے، ڈرنا تو حقیقت میں تجھے مجھ سے تھا، وَتَخَافُ النَّاسِ، لیکن تو لوگوں سے ڈرتا ہے، بتامن و غضبی، اور میرے غضب کا تجھے خیال نہیں آتا، اس لیے کہ میں کریم ہوں اور میرے غضب میں تو امان میں ہے، اگر میں کریم نہ ہوتا تو جس آن تو گناہ کر رہا ہوتا، خطا کر رہا ہوتا، بے حیائی کر رہا ہوتا،
اسی وقت تجھے عذاب آ جاتا تو تجھے مہلت ہی نہ ملتی. لیکن تو بار بار میری کرامت کو، میری رحیمیت کو، میرے اس کریم ہونے کو بار بار چیلنج کرتا ہے. وہ وقت کب آئے گا کہ جب تو اپنے پروردگار کو یاد کرے گا، اور جس طرح میں تجھے یاد رکھتا ہوں، میں تجھے چیزیں بھیجتا ہوں اور اچھی چیزیں بھیجتا ہوں، وہ وقت کب آئے گا جب تمہیں یاد کرتے ہوئے ہر روز اچھی سے اچھی نعمت، اچھی سے اچھی بات، اچھی سے اچھی نیکی، اچھے سے اچھا کام میری طرف بھیجے گا. وہ جو کچھ بھیجے گا ہے میرے بندے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ میں تو تیری بھلائی چاہتا ہوں. تو اپنے آئندہ کے لیے، آخرت کے لیے کچھ بھیج میرے پاس، میں تو تیرا امین ہوں، میں تو اس انتظار میں ہوں. تو اچھی چیزیں بھیج، پھر میں اسے سجا کر، اسے بڑھا کر، اس میں خوشبو لگا کر، اس میں اضافہ کر کے روز معاشر اپنے بندوں کو دکھاؤں گا کہ لوگوں دیکھو یہ میرے اس بندے نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کس نورانی چہرے کے ساتھ دیکھو روز معاشر آ رہا ہے، یہ کتنا میرا عبادت گزار بندہ تھا، شکر گزار بندہ تھا، میری حمد کرنے والا تھا. تو دنیا میں مجھ سے حیا کرے گا تو میں روز معاشر تجھے سرخرو کروں گا، اور روز معاشر لوگوں کے درمیان اعلان کروں گا، لوگوں دیکھو میرے اچھے بندے کیسے ہوتے ہیں، میرے اچھے بندوں کے چہرے کس طرح نورانی ہیں، کس طرح وہ بے حساب و کتاب میری بہشت میں داخل ہو رہے ہیں، کس طرح وہ میرے ہمسائے بن رہے ہیں، کس طرح وہ آج میری نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. بہرحال بات ہے سوچنے کی، اگر ان باتوں کا ہمارے دنوں پہ اثر ہو جائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہم سب جانتے ہیں، ابھی کل پرسوں 41 ایئر کا آدمی خود گیا اسپتال میں، چند گھنٹوں میں مر کے آ گیا، اس سے ایک ہفتہ پہلے 46-47 کا آدمی خود گیا اسپتال میں، واپس زندہ نہیں آیا. کیا ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، لیکن اے اللہ کے بندو یاد رکھو، اگر قبر ہم انگاروں سے بھر کے گئے، بچھوؤں سے، سانپوں سے، آگ سے بھر کے گئے، تو وہاں پہ نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی اپنا ہوگا، نہ کوئی پرایا ہوگا. سب کے سب، وہ جن کے لیے ہم مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی قبر میں دفن کرنے کے بعد. ابھی گزشتہ ہفتے ایک ڈاکٹر کو فون آیا، مسلمان تھا، بیوی اس کی کرسچن تھی. اب کرسچن بھی دفن کرتے ہیں، لیکن بیوی کہتی ہے میں نے اس کو آگ لگوانی ہے. یعنی وہ کیسا مسلمان ہے، اس کی زندگی کس طرف گزری، اتنا اس کو نہیں تھا کہ وہ وصیت لکھ کے جاتا کسی دوست کو، بیٹوں کو، کسی کو کہہ جاتا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے سے دفن کرنا. اب بیوی بھی بجائے اس کے 1,000-2,000-4,000 اگر خرچ ہو جائے، اور مسلمان خرچ کرنے کے لیے اور تیار ہیں، لیکن بیوی کہتی ہے نہیں، میں اس کی میت کو جلاؤں گی. یہ ہے دنیا، بہت کچھ کمایا ہوگا اس نے، بہت کچھ چھوڑ بھی گیا ہوگا، لیکن دنیا میں انسان کو جب آگ لگ رہی ہو، نہ جانے قبر میں کس طرح آگ جلائے گی، نہ جانے روز معاشر حساب و کتاب کے بعد وہ آگ جو کبھی نہیں بجھنے والی، جہنم کی آگ، وہ عذاب جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سوچ کر، سمجھ کر، پلاننگ کے تحت، پرائرٹی کے تحت، عقل مند بن کر. وہ محسن عالم جس نے ہمیں خلق کیا، جو ہماری اچھائی چاہتا ہے، اور بغیر کسی صلہ کے وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہو. اس لیے ہمیں اس کی باتوں کو سن کے، سمجھ کے عمل بھی کرنا چاہیے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں مومن اور مخلص بندہ بنائے. پروردگار ہم سب کی عبادات کو مناجات کو منظور مقبول فرما. اپنی حجت حضرت امام زمان علیہ السلام کا جلد فرما, ان کی زیارت سے مشرف فرما, ان کے یاران و انصار میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما, نفس کے شر سے, شیاطین کے شر سے, حرص کے شر سے, دنیا کے شر سے اپنے آپ کو بچا لے, اپنے آپ کو اس سانچے میں, اپنے آپ کو اس تقوی میں, اس راستے پہ ڈال دیں جو نجات کا راستہ ہے, ہدایت کا راستہ ہے, جو صراط مستقیم ہے. اور پروردگار تمام حاضرین مومن مومنات کی حاجات کو پورا فرما, اس کو روزی میں اضافہ فرما, ان کے جان و مال کی حفاظت فرما, ہم سب بج و زیارات نصیب فرما. پروردگار سب کے علم اور حلم اور تقوی اور خلوص اور توکل کی دولت میں اضافہ فرما. اے اللہ ہم سب کے مرحومین کو بخش دے, خصوصاً جرمان مومن نظر نیاز کا اہتمام کیا, ان کے مرحومین کو بخش دے, ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. اے اللہ ہمارے درمیان اتحاد اتفاق کو زیادہ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو, ہمارے قلوب کو نور ایمانی سے پر فرما. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل. السلام علیکم. السلام علیکم.